نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. منهاج القاصدين صفحه 547 فصل 2 مراقبه. مراقبہ کا معنی ہوتا ہے واچ کرنا. جب انسان اپنے نفس کو وصیت کرے اور اس پر ذکر کردہ شرائط عائد کر چکے یا جو پچھلے لیسن میں آئی تھی, تو اب صرف مراقبہ اور ملاحظہ کی ضرورت ہے, یعنی اپنے آپ کو واچ کرنے کی ضرورت ہے, خیال کرنے کی ضرورت ہے, یعنی خود اپنی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ انسان جب بندہ صبح کے فریضے سے فارغ ہو جائے تو چاہیے کہ کچھ دیر اپنے دل کو فارغ کرے اور اپنے نفس سے شرائط طے کرے, یعنی اپنے اوپر کچھ شرطیں لگائے اور کہے اے نفس میرے پاس سرمایہ صرف زندگی ہے, اگر میرا یہ سرمایہ فنا ہو گیا تو تجارت اور منافع سے مایوسی ہو جائے گی. یہ جو صفحہ 544 پر باتیں ہیں, یعنی انسان اپنے لیے کچھ گول سیٹ کرے, اپنے اوپر کچھ شرائط عائد کرے, کچھ چیزوں کی پابندی کرے. تو جب ایسا کر چکے تو پھر اس کے بعد کیا ضرورت ہے؟ اپنی نگرانی کرنے کی. احسان کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے, اور اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو یہ سمجھے کہ وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے. مثلاً ایک مثال سے آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس وقت آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے اور آپ مجھے نہیں دیکھ رہے لیکن میں آپ سب کو دیکھ رہی ہوں. موسٹلی یعنی کافی سین ہے میرے سامنے کلاس کا. جب تلاوت آن تھی تو میں ایک ایک کی شکل دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگ کس طرح بیٹھے ہیں, اور الحمدللہ انتہائی سنجیدگی اور انتہائی غور و فکر اور خوشو کی کیفیت آپ سب کی نظر آ رہی تھی. مجھے ایک بندہ بھی ایسا کم از کم میرے سامنے نظر نہیں آیا کہ جس نے تلاوت کے وقت کوئی بھی ایسی حرکت کی ہو کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو مجھے یہ سین اتنا خوبصورت لگ رہا تھا, تو میں اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان بندیوں کو جب دیکھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے. تو یہ ہماری کیفیت جو ہے, یہ صرف کلاس کے اندر یا کسی ایک خاص موقع پر نہیں, تنہائی میں بھی اللہ کے سامنے اسی طرح ہم عاجزی کے ساتھ خشوع کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے بات کریں جب ہمیں کوئی اور دیکھ نہ رہا ہو. تو ہم تو اس کو نہیں دیکھ سکتے. پہلی چیز تو یہ کہ اس طرح کریں جیسے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. جیسے کسی کو دیکھ کر انسان کی کیفیت ہوتی ہے تو یقینی طور پر وہ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے, لیکن صرف یہ احساس کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی کسی کے یہ خیال آیا ہو کہ استاذہ اس وقت دیکھ رہی ہیں کیمرے کے ذریعے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ اس سین میں ہیں یا نہیں, لیکن یہ جو مثال میں دے رہی ہوں یہ صرف اس لیے کہ آپ اپنے اس احساس کو زندہ کر سکے. کہ اگر ایک انسان کے دیکھنے کے احساس سے ہمارے خشوع کی کیفیت میں فرق آ جاتا ہے, یہ کلاس میں بیٹھنے کے انداز میں فرق آ جاتا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقام اور عظمت اور بلندی اور مرتبہ یہ سب کتنا عظیم ہے کہ اگر ہم صرف محسوس ہی کریں اس کو تو کتنی زیادہ بہتری ہو سکتی ہے ہمارے عمل میں. ہمارے عمل کی کوالٹی, اس کی خوبصورتی, اس کا حسن کتنا بڑھ سکتا ہے. لیکن یہ بات کون ہمیں بتائے, یہ بات کون ہمیں یاد دلائے, یہ کون ہم سے کرے؟ یہ ہم اپنے آپ کو خود ہی یاد کرا سکتے ہیں نا. ہر وقت تو کوئی ہمارے ساتھ لگا ہوا نہیں ہوتا کہ جو ہمیں بتائے. تو جب دل میں اللہ کی یاد آئے, اور خاص طور پر تنہائی میں جب اللہ کی یاد آئے, تو اس وقت خصوصی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو دل میں پوری طرح بٹھائے اور عبادت کی حالت میں اس کی نگرانی کرے, یعنی جیسے نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن سن رہے ہیں. جیسے وہ ایک جگہ پر آتا ہے نا کہ تین مقامات پر اپنے دل کا جائزہ لو, تنہائی کے دوران, علم کی مجلسوں میں, اور قرآن پڑھتے وقت. تو اسی طرح دیگر عبادات کرتے وقت, مثلا کسی کی خدمت کرتے وقت, کسی کا کام کرتے وقت, کوئی بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرتے وقت، آپ لوگ مثلا یہاں پر الہدا میں مختلف طرح کے کام کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مثلا فون ڈیسک پر ہی آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو، صرف اللہ دیکھ رہا ہے. کچن میں آپ کام کر رہے ہیں تو صرف اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس وقت اپنے دل کی نگرانی کرنا جو ہے اس کو مراقبہ کہتے ہیں. کہا گیا ہے کہ شبلی ابو الحسین نوری کے پاس گئے، وہ بالکل ساکن بیٹھے تھے، یعنی جب وہ ان کی مجلس میں گئے تو بالکل بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے تھے. شبلی نے ان سے پوچھا، آپ نے یہ مراقبہ اور سکون کس سے سیکھا ہے؟ یعنی اتنی یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا کہاں سے سیکھا آپ نے؟ کہا، ہماری ایک بلی تھی، اس سے سیکھا ہے. جب وہ شکار کا ارادہ کرتی تو اپنے آپ کو اس طرح ساکن کر لیتی کہ اس کا ایک بال بھی حرکت نہ کرتا، بالکل ساکت ہو جاتی. بولا پریکٹس کریں آپ اس وقت، ایسے بیٹھیں کہ بالکل کچھ بھی حرکت نہ کرے. شابش، ویل ڈن. انسان کو چاہیے کہ عمل سے پہلے بھی اور عمل کے دوران بھی مراقبہ کرے کہ آیا اس عمل کا محرک نفس ہے یا اللہ تعالی کی رضا. اس کو انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے؟ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور اچھا کام کر رہے ہیں، اس وقت کلاس میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیوں بیٹھی؟ کیا اس لیے کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے تو، یا یہ کہ دل خوش ہو رہا ہے اس لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ اور یہ جو میں نے سکون کی کیفیت بتائی ہے نا، ابھی آپ سے پریکٹس کریں، اس کو نماز میں دہرائیں، نماز میں اس کا ایکسپیرینس کریں، کیونکہ نماز عین عبادت کی حالت ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کا بدن ساکت ہوگا تو آپ کے دل میں بھی خشوع آنے لگے گا. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو اسے کر گزرے، ورنہ چھوڑ دے، اور یہی اخلاص ہے. یہاں میں تھوڑا سا یہ کہوں گی کہ چھوڑ نہ دے بلکہ اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ ہم کس کس چیز کو چھوڑ دیں گے؟ اس طرح تو ہمارا کوئی عمل بھی سیدھا نہیں، اور اگر ہم ہر چیز چھوڑتے ہی چلے جائیں تو پھر تو کچھ بھی باقی نہ رہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جہاں آپ سمجھیں کہ خلل آ رہا ہے، فطور آ رہا ہے، وہاں رک جائیں اور اپنی نگرانی شروع کر دیں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ گھر میں آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ پڑھ لو یا ہوم ورک کر لو، یا آپ انہیں کچھ سمجھانے لگتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اچھا تم اتنی دیر میں یہ کر لو، اور آپ کسی اور کام میں لگ جاتے، پھر آتے ہیں دیکھتے تم کچھ اور کر رہے ہوتے، تو آپ ان پہ ناراض ہوتے ہیں کہ تمہیں تو یہ کہا تھا کہ یہ کر لو، پھر تم کس کام لگ گئے. تو اسی طرح انسان جیسے دوسرے کی نگرانی کرتا ہے، یعنی کسی بچے کی نگرانی کرتا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے یا نہیں، یا ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں، تو اسی طرح خود اپنی بھی نگرانی کرے کہ ہم خود بھی کچھ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں. حضرت حسن رحمہ اللہ نے کہا، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو ارادہ کرتے وقت عمل پر غور کرے. اگر اللہ کے لیے ہو تو عمل کرے، اور اگر کسی اور کے لیے تو پیچھے ہٹ جائے. میں کہوں گی کہ پیچھے نہ ہٹ جائے بلکہ اپنے ارادے کو درست کر لے. نگرانی جب کر ہی رہے اور پتہ چل جائے کہ ملاوٹ آ رہی ہے، مثلا کبھی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی چیز آپ لے رہے ہیں، مثلا آپ نے دودھ انڈیلنا شروع کیا، اور اگر جگ میں پہلے سے پانی ہو تو آپ دودھ انڈیلیں تو ساتھ پانی بھی آ جائے گا، اور اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ گندا پانی بھی دودھ کے ساتھ انڈیل کے آ گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو روک دیں گے اور پانی الگ پھینک کے پھر دودھ ڈالیں گے؟ یہ تو نہیں کریں گے کہ دودھ چھوڑ دیں گے. دودھ تو ضرورت ہے آپ کی، نیکی کا کام کرنا آپ کی ضرورت ہے. تو آپ اپنے رویے کی اصلاح کر لیں گے، جہاں ملاوٹ ہو رہی ہو اس کو دور کر دیں گے، نہ کہ کام چھوڑ دیں گے. دراصل تو مراقبہ اطاعت میں ہے کہ وہ اس میں مخلص ہو. مراقبہ کس میں؟ اطاعت میں ہے. نافرمانی میں مراقبہ یہ ہے کہ توبہ کرے. نافرمانی میں مراقبہ یہ ہے کہ توبہ کرے، نادم ہو اور اس کو ختم کر دے. اسی طرح مباح میں مراقبہ یہ ہے کہ ادب کی رعایت رکھے اور نعمتوں پر شکر ادا کرے، کیونکہ کوئی نعمت بھی ایسی نہیں کہ جس کے لیے شکر ضروری نہ ہو. کیونکہ کوئی نعمت بھی ایسی نہیں کہ جس کے لیے شکر ضروری نہ ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دراصل تو مراقبہ اطاعت میں ہے، یعنی کوئی بھی بندگی کا، عبادت کا کام کرنے لگے تو اپنا جائزہ احتساب اور محاسبہ کریں. اور نافرمانی میں مراقبہ کیا ہے؟ کہ غلط کام ہو تو توبہ کر لیں. یہ توبہ کیا ہوتی؟ پلٹ آئیں, نادم ہو. مباح میں مراقبہ کیا ہے؟ یعنی ایک چیز ہے, حرام نہیں ہے, حلال ہے, لیکن زیادہ اس کا کرنا پسندیدہ نہیں. ادب کی رعایت رکھے اور نعمتوں پر شکر ادا کرے. یعنی مثلا کھانا پینا ہے, مباح ہے, اگر حلال کھا رہا تو عبادت ہے. کیونکہ کوئی نعمت بھی ایسی نہیں کہ جس کے لیے شکر ضروری نہ ہو. حضرت وہب بن منبہ نے آل داؤد کی حکمت میں کہا, عقل مند پر لازم ہے کہ چار اوقات سے غافل نہ ہو. ایک کو انسرکل کر لے, ایک گھڑی میں اپنے رب سے ہم کلام ہو, کوئی وقت مقرر کرے. جیسے نماز تو ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ بھی جب آپ تنہائی میں ہوں, ایک میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے, اپنی غلطیوں کا جائزہ لے. ایک گھڑی ایسے دوستوں کے پاس گزارے جو اس کو اس کے عیب بتائیں اور اس کے نفس کی خامیوں سے اسے مطلع کریں. ہے کوئی آپ کا ایسا دوست؟ میرا خیال ہے ہم تو کسی ایسے شخص کو دوست ہی نہ بنائیں جو ہمیں ہماری غلطی بتائے, اسے ناراض ہو جائیں اور بولنا چالنا بھی چھوڑ دیں, ہے نا, کٹی کر لیں اسے. کیونکہ ایسے لوگ ہمیں اچھے نہیں لگتے جو ہماری غلطی بتائے ہم کو. اور ایک گھڑی میں حلال لذتوں سے استفادہ اور حرام سے پرہیز کرے, یعنی دنیا کی مباح چیزوں سے فائدہ اٹھائے. اور یہ گھڑی پہلی تمام گھڑیوں کی معاون ہے, یعنی پچھلے جتنے بھی کام ہیں ان کاموں میں خوبصورتی لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کیا کرے, اپنے نفس کو راحت دینے کے لیے حلال لذت سے فائدہ اٹھائے. اور اسی سے قوت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ وہ گھڑی ہے جس میں وہ کھانے پینے میں مشغول ہوتا ہے, اور کھانے پینے کے ساتھ بات چیت بھی ہو جاتی ہے گھر والوں کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی آپ کھانا کھائیں. آدمی کو چاہیے کہ ذکر اور فکر سے کھاتے پیتے وقت بھی غافل نہ رہے, کہ وہ طعام جسے کھا رہا ہے اس میں بھی بہت سے عجائبات ہیں. مثلا اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کیا کھا رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ فروٹس کھا رہے ہیں تو فروٹ میں آپ انگور کھا رہے ہیں یا زیتون کھا رہے ہیں یا اسی طرح کی کچھ اور نعمتیں کھا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں, وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. تو کیا یہ عجائبات نہیں ہیں؟ ایک ہی طرح کا پھل, مثلا اورنجز, کتنی قسمیں, کتنی ورائٹی, کتنے سائز, کتنے اس کے رنگ, کوئی چھوٹے کوئی بڑے, کوئی کھٹے کوئی میٹھے, کوئی ریڈ کوئی اورنج کوئی یلو. اور اس میں بھی پھر آپ دیکھیں مزید اگر سٹرس فروٹ کو شامل کر لیں تو کتنی قسمیں ہو جاتی. پھر اسی طرح انار, زیتون کے اگر آپ رنگ دیکھیں, ان کے سائزز دیکھیں, انگور کو آپ دیکھیں. عموماً پاکستان میں انگور ایک یا دو قسم کا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ سرچ کریں تو انگور کی کئی قسمیں. تو یہ دراصل کیا ہے سب؟ یہ اللہ کے عجائبات میں سے. کبھی آپ نے غور کیا کہ گندم کا دانا کیسا ہے, باجرے کا کیسا ہے, چنا کیسا ہے, دالیں کیسی ہیں؟ یعنی سب کو سامنے رکھ لیں. کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتے تھے بس ایک گندم ہی اگا دیتے اور لو پکاؤ روٹی اور کھاؤ؟ لیکن اس نے دالوں کی اتنی قسمیں جو رکھی ہیں وہ کس لیے رکھی؟ کوئی لال ہے, کوئی پیلی ہے, کوئی سبز ہے, کوئی کالی ہے, کوئی کیسی ہے. پھر چنے کے اندر کتنی قسمیں, کوئی گرین ہے, کوئی وائٹ ہے, کوئی بلیک ہے. یہ کیا اس کے عجائبات نہیں ہے؟ کہنے کو نام ایک ہی ہے چنا, لیکن سائز اور اس کے کلر اور اس کی تاثیر تک میں بھی فرق ہے. کیا کچھ اللہ نے بنایا, کیا کچھ اس نے رکھا ہے ہمارے لیے. تو ان چیزوں میں غور و فکر کرنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے. اگر وہ ان میں غور کرے تو یہ بات اعضاء کے بہت سے اعمال سے افضل ہے. یعنی کھانے پینے میں اگر غور و فکر کر کے نعمتوں کا شکر ادا کرے تو یہ بھی ایک افضل عبادت بن جاتا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لوگوں حلال اور طیب کھاؤ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 172, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو کھاؤ طیبات میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طیبات میں سے کھا کر شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے. اور شکر کب ادا ہوتا ہے؟ جب انسان نعمت کی قدر کرتا ہے. نعمت کی قدر کب کرتا ہے؟ جب اس کا فائدہ پتا ہوتا ہے یا اسے انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اب بظاہر کھانے کو دو لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے، لیکن دونوں کے دل کی کیفیت فرق ہوگی، دونوں کے شکر کی کیفیت فرق ہوگی، دونوں کے اسی کھانے کو دیکھنے کی نظر میں فرق ہوگا. تو وہ جو فرق ہے نگاہ کا، سوچ کا، دل کا، وہ اس کو دراصل عبادت بنا رہا ہے، اگر اس وقت بھی انسان اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا. پھر یہ لکھتے ہیں عمل کے بعد محاسبہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر آدمی اس پر غور کرے جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے. یہ دراصل محاسبے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس پر غور کرے جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے، یعنی جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں وہ آگے بھیجتے چلے جا رہے ہیں، جمع کرا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ محاسبہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حساب لیے جانے سے پہلے پہلے اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو. حضرت حسن نے کہا مومن اپنے نفس پر نگرانی کرنے والا ہے، مومن اپنے نفس پر نگرانی کرنے والا ہے، وہ اپنے نفس سے حساب لیتا ہے. اور کہا مومن کے سامنے ناگہانی طور پر یعنی اچانک کوئی چیز آ جاتی ہے، وہ اسے پسند آتی ہے اور کہتا ہے خدا کی قسم میں تجھے چاہتا ہوں اور تو میری ضرورت ہے، لیکن تجھے حاصل کرنے کا میرے پاس کوئی ہیلا نہیں ہے، تیرا حاصل کرنا بہت دور ہو گیا ہے، میرے اور تیرے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے. اور پھر کوئی کوتاہی اس سے ہو جاتی ہے تو وہ ہوش میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس سے کیا حاصل کرنا چاہا، میرا اور اس کا کیا تعلق، میں انشاءاللہ اس کی طرف کبھی رجوع نہیں کروں گا. یعنی کس طرح اپنا حساب کرے گا؟ جس طرح کے جملے لکھے ہوئے، یعنی ایسی باتیں کر کے. کیونکہ بعض اوقات انسان کو ایسی چیز پسند آ جاتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں، جس کا حاصل کرنا اس کے لیے درست نہیں، تو پھر وہ جب غور و فکر کرتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، کہ انہیں کوئی شیطانی خیال بھی آتا ہے تو وہ ہوش میں آ جاتے ہیں، تذکروا فاذا ہم مبصرون، تو وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، ان کو اچھے برے کا فرق نظر آنے لگتا ہے اور پھر اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. مومن ایک ایسی قوم ہے جن کو قرآن نے قید کر رکھا ہے. یعنی آپ کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے قرآن کی آیتیں اسی طرح کی آ جاتی ہیں جو آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ ہوا ایسے؟ ادھر آپ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں اور ادھر ویسی آیتیں آ جاتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کی چوری پکڑ لی ہو. یہ الگ بات ہے کہ پھر بعض وقت ہم اسے ماننا نہیں چاہتے، یہ قبول نہیں کرنا چاہتے، ہم اس وقت بھی ٹال مٹول کر رہے تھے، نہیں نہیں یہ میرے بارے میں نہیں، یہ بس اس کا یہ مطلب بھی نکلتا اور وہ بھی نکلتا ہے. مومن ایک ایسی قوم ہے جن کو قرآن نے قید کر رکھا ہے اور ان کے اور ان کی ہلاکت کے درمیان حائل ہو چکا ہے. مومن دنیا میں دین کا قیدی ہے، وہ اپنی گردن آزاد کرانے کی کوشش نہیں کرتا، یعنی دین سے نہیں بھاگتا، نہ کسی چیز سے بے خوف ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے. وہ جانتا ہے کہ اسے اپنے کان، آنکھ، زبان اور اعضاء کے سلسلے میں پابند کیا گیا ہے اور ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. شروع دن میں ایک ایسا وقت لازمی طور پر ہونا چاہیے جس میں انسان اپنے نفس سے شرط کرے کہ میں فلاں کام کروں گا اور فلاں کام نہیں کروں گا. اور ماشاءاللہ کچھ لوگ تو آپ میں سے ایسے ہیں کہ جو لکھ بھی لیتے ہیں کہ کیا کیا ان کو کرنا اور کیا نہیں کرنا. اسی طرح آخر دن میں بھی کوئی وقت رکھے جس میں اپنے نفس سے مطالبہ کرے اور جو کچھ وہ دن میں کر چکا ہے اس کا حساب لے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے یا اس سے پہلے، جیسا کہ تاجر لوگ اپنے شریک کار سے حساب کرتے ہیں، یعنی جو بزنس کی کلوزنگ کرتے ہیں تو وہ سب دیکھتے ہیں کہ کتنی سیل ہوئی، کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا. اور اگر کسی بزنس پہ کسی اور کو مقرر کر رکھا ہے تو ان سے وہ پورا حساب لیتے ہیں کہ اچھا آج بتاؤ آج کے دن میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا، کیا بکا اور کیا نہیں بکا، فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. اور حساب کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سرمایہ اور منافع اور خسارہ دیکھے، یعنی اس کا کیپٹل کیا تھا، پروفٹ کیا ہوا، کتنا لاس میں گیا، تاکہ اسے نفع اور نقصان کا پتہ چلے. دین میں اصل سرمایہ فرائض ہیں، نوافل اور فضائل منافع ہے، اور گناہ خسارہ. پہلے اپنے نفس سے فرائض کا حساب کرے، اور اگر وہ گناہ کا ارتکاب کر چکا ہو تو اسے سزا دے تاکہ جو کمی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے، یعنی دنیا میں حساب ہو جائے. کہا گیا ہے کہ توبہ بن سمہ رقہ کا باشندہ اپنے نفس سے روزانہ حساب لیتا تھا. ایک دن اس نے حساب کیا تو وہ 60 سال کا ہو چکا تھا. اس نے اپنے سالوں کے دن گنے تو وہ 21,500 دن ہوئے. وہ چیخ پڑا اور کہا، ہائے افسوس، اگر مجھ سے ایک دن کا ایک بھی گناہ ہوا تو میں اللہ کے سامنے 21,500 گناہ لے کر جاؤں گا، حالانکہ ہر روز کئی گناہ ہو جاتے ہیں. پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا اور فوت ہو گیا. اس وقت لوگوں نے ایک غائبانہ آواز سنی، جنت الفردوس کی دوڑ کیسی اچھی رہی. یعنی یہ جو احساس ندامت ہے اور اپنے گناہوں کو مان لینا اور ان پر شرمندہ ہونا اور ان پر ڈرنا اللہ سے، یہ انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طرح ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس سے ایک ایک سانس کا حساب لے، جیسے اس شخص نے اپنے نفس کا حساب لیا. کیسے اس نے کاؤنٹ کیے کہ اتنے سال اتنے دن بنے اور اتنے دن میں اتنے گناہ بنے، یہ حساب کتاب ہوا نا، جمع تفریق ہوئی نا. اپنے نفس سے ایک ایک سانس کا حساب لے، یعنی اپنے اوقات کا لے، گھنٹوں کا لے، گھنٹوں کے پھر آگے منٹس کا لے کہ میں نے ان کو کس کام میں لگایا. اور ہر وقت دل اور اعضاء کے گناہوں کا خیال رکھے. اگر انسان ہر گناہ کے بعد ایک پتھر اپنے گھر میں پھینکنے لگے تو تھوڑی ہی مدت میں اس کا گھر پتھروں سے بھر جائے، لیکن وہ گناہوں کو بھول جاتا ہے، حالانکہ وہ ثابت ہیں. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کو گن رکھا ہے اور وہ اس کو بھول چکے ہیں. یعنی ہم گناہ کرتے اور بھول جاتے، گناہ کرتے اور بھول جاتے، توبہ بھی یاد نہیں رہتی، لیکن کیا اللہ تعالیٰ بھی بھول جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جن گناہوں کو ہم بھول چکے، کبھی آپ اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھیں، قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے پچھلی زندگی کے کتنے ہی کام غلط نظر آئے ہوں گے. ان غلط نظر آنے والے کاموں میں ذرا سا آپ غور کیجئے کہ کتنے یاد ہیں آپ کو، میجورٹی تو یاد بھی نہیں. تو ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے نا، استغفرک لما اعلم ولما لا اعلم، کہ اے اللہ میں ان گناہوں کی بھی معافی چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں، اور ان کی بھی جو میں نہیں جانتا. پھر ہے نفس کی گوش مالی. گوش مالی کہتے ہیں شامت، مرمت کرنا، یعنی اپنے آپ کی خود ڈانٹ ڈپٹ کرنا. جب مرید اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اس کی کوتاہی دیکھ کر اسے چھوڑ دینے کے ارادے پر اکتفا کرے تو گناہ کرنا اس کے لیے آسان اور چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. اسے چاہیے کہ لغزش ہونے کی صورت میں اپنے نفس کو جائز سزا بھی دے، جیسے کہ اپنے بال بچے کو مناسب سزا دیتا ہے. یعنی جس طرح اپنے بچوں کو ہم سزا دیتے ہیں غلط کام کرنے پر، یا ان کے کوئی انعام بند کر دیتے ہیں، یا ان کو جو کچھ ہم نے دینا ہوتا ہے وہ روک دیتے ہیں، اسی طرح اپنے نفس کا بھی حساب کرے اور نفس کو بھی ایک بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے اسے بھی سزا دے. کیونکہ اگر ہم بچوں کی غلطی دیکھتے ہیں اور انہیں سزا نہیں دیتے اور ان کو پوچھتے نہیں ہیں یا محاسبہ نہیں کرتے تو اپنی غلطی میں پکے ہوتے چلے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ اپنے باغ کی طرف نکلے، واپس آئے تو لوگ عصر کی نماز پڑھ چکے تھے. آپ نے کہا، میں اپنے باغ کی طرف نکلا اور واپس آئے تو لوگ نماز پڑھ چکے، میرا یہ باغ مسکینوں پر صدقہ ہے. گویا انہوں نے اپنا حساب اس طرح کیا. کتنی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں یا ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں سرے سے. تو ہم اس وقت اپنا حساب کیسے کرتے ہیں؟ ہم محاسبہ کیسا کرتے ہیں؟ لیث نے کہا، ان کی جماعت جاتی رہی تھی نہ کہ اصل نماز. نماز کا تو وقت تھا ابھی، لیکن جماعت نہیں تھی. اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ کسی کام میں مشغول ہوئے اور مغرب کی نماز کو اتنی دیر ہو گئی کہ 2 ستارے نکل آئے. پھر آپ نے نماز پڑھی اور 2 غلام آزاد کیے. یہ ہے نفس کا حساب کرنا، ساتھ ساتھ اپنے اوپر جرمانہ عائد کر کے ساتھ ساتھ صفائی کرنا. اور اگر 2 غلام پاس نہ ہو تو خوب خوب رونا. جو بھی صدقہ خیرات انسان کر سکے وہ کرے. یعنی یہ تو نہیں نا کہ آپ ایک غلط کام کریں یا کام کریں نا اور پھر آپ سمجھے کہ وہ بس ٹھیک ہے ہو گیا کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا، نہیں وہ تو لکھا گیا، اگر نماز چھوٹی تو وہ لکھی گئی، پچھلی زندگی میں جو نمازیں ہم سے چھٹی ہیں یا اور بھی جو گناہ ہم نے کیے ہیں جو کوتاہیاں ہم نے کی ہیں ان پر ہم اپنے آپ کو خود سزا دینے والے بنے. بیان کیا گیا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک رات سو گئے اور تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے تو آپ سال بھر تک قیام کرتے رہے، رات بھر نہ سوتے، اس طرح نفس کو پوری پوری سزا دی. اب ظاہر ہے کہ ان کا تو درجہ اور مقام بلند تھا، وہ ایسی سزا دے سکتے تھے، لیکن کسی درجے پر ہمیں بھی اپنے نفس کو پکڑنا چاہیے اور سزا دینی چاہیے، اس سے کوئی ایکسٹرا کام لینا چاہیے اور اپنی کوئی راحت اور آرام قربان کرنا چاہیے. حضرت حسان بن سنان ایک بالا خانے کے پاس سے گزرے اور کہا یہ کب تعمیر ہوا تھا؟ پھر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو اور کہا تو وہ باتیں پوچھتا جن سے تیرا کوئی مطلب نہیں، میں تجھے ایک سال کے روزوں کی سزا دوں گا. پھر آپ نے سال بھر روزے رکھے. اصل میں یہ باتیں شاید ہماری تو عقل میں بھی نہ آئے اور سمجھے بھی نہ، ان لوگوں کا دراصل معیار بڑا تھا. اچھا ہمارے عموماً سوال کیا ہوتے ہیں؟ اس نے کیا پہنا ہوا ہے، یہ کہاں سے لیا، کتنے کا آیا، اس دکان سے اتنے کا آتا ہے، اور اسی طرح کی بیکار چیزوں میں ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. یاد رہے اپنے آپ کو ناجائز سزائیں دینا حرام ہے، یعنی ایسی سزا نہیں دینی چاہیے جو گناہ میں آتی ہو. اس کی مثال وہ واقعہ جو بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک عورت کی ران پر ہاتھ رکھ دیا تو اس نے ہاتھ کو آگ میں جلا ڈالا، یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور آدمی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک عورت کے پاس جانے کے لیے قدم اٹھایا، پھر سوچا یہ میں کیا کرنے لگا ہوں، پھر جب اس نے اپنے پاؤں کو لوٹانے کا ارادہ کیا تو کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جو پاؤں اللہ کی نافرمانی کے لیے نکلا وہ میرے ساتھ واپس نہیں جائے گا، تو اس نے پاؤں کاٹ دیا. ایسا کرنا حرام ہے، یہ گناہ ہے، اس طرح کی سزا آپ نے آپ کو نہیں دے سکتے. پچھلی دفعہ آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا نا کہ اپنے آپ کو سزا دینا تو غلط بات ہے، تو پھر کس طرح نفس کا محاسبہ کیا جائے؟ تو یہاں انہوں نے فرق واضح کر دیا ہے کہ کس طرح نفس کی گوش مالی کی جائے. ایک اور آدمی نے ایک عورت کو دیکھا تو اس نے اپنی آنکھ نکال دی. ہماری شریعت میں یہ سب چیزیں حرام ہیں، ان کی شریعت میں جائز تھی. ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ حتی الامکان گناہوں سے بچیں، اور کوئی غلطی ہو جائے تو صدقے دل سے توبہ کریں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ان کی شریعت میں کیوں حلال تھی، تو بات یہ ہے کہ ان کی شریعت میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ حرام کی گئی تھی ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کو سزا کے طور پر. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ سورۃ الانعام میں یہ آیت نمبر ہے 146، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور یہودیوں پر ہم نے ہر طرح کے ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکریاں. حرمنا علیہم شحومہما، ان دونوں کی چربیاں ہم نے ان پہ حرام کر دی، اب ہمارے لیے یہ حلال ہیں. الا ما حملت ظہورہما، مگر جو ان کی پیٹھوں پہ لگ جائیں، او الحوایا، یا آنتوں میں ہوں، او مختلط بعظم، یا ہڈی کے اندر ملی ہوئی ہوں، یعنی ہڈی سے نکالنا تو چربی کو مشکل ہوتا ہے. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سزا ہم نے ان کو دی ان کی سرکشی کی وجہ سے. وانا لصادقون، بے شک ہم سچے ہیں. تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیاں کیا تھی، انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا، ناحق ظلم کیا، سود کھایا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام قرار دیا تھا، اور بھی بہت سے ان کے جرائم تھے، حالانکہ وہ اس وقت کے مسلمان تھے جیسے آج کل کے مسلمان ہر طرح کا غلط کام کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی دنیا میں بہت امیر ترین مسلمان ممالک سود جیسی لعنت کی وجہ سے کس طرح دنوں کے اندر ان کا ڈکلائن اور فال ہوا ہے، کہ عقل جو ہے وہ دنگ رہ گئی. تو کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ کیونکہ اس کی بنیاد سود پر تھی، حرام پر تھی، غلط کاریوں پر تھی. تو جب ایک انسان غلط کام کرتا ہے تو وقتی طور پر اگر وہ بہت پھلتا پھولتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھولنے نہیں دیتا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے. تو اسی طرح ہم لوگ بھی اگر غلط کام کریں اور توبہ نہ کریں، استغفار نہ کریں، تو بعض نعمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا آئے، انسان سے اگر غلط کام ہو جائے تو خود اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے یہ غلطی کیوں کی، اور اگر غلطی کی تو میں توبہ کیسے کروں، اور توبہ کے ساتھ میں کون سا نیک عمل کروں کہ جس کی وجہ سے اس غلطی کی صفائی ہو جائے. یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب والے بعض آدمی بھی انہی کی راہ پر چل نکلے، ان کو اس پر جہالت آمادہ کرتی. جیسا کہ غزوان زاہد سے بیان کیا گیا کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا تو اپنی آنکھ پر زور سے تھپڑ مارا کہ آنکھ پھوٹ گئی. تو یہ نہیں کر سکتے. بعض کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ جنبی ہو گیا اور سخت سردی تھی، اس کے نفس نے غسل میں توقف کیا کہ دل نہ چاہا نہانے کو، تو اس نے قسم کھائی کہ گودڑی سمیت غسل کرے گا، نہ اسے اتارے گا نہ نچوڑے گا. گودڑی سے مراد جو کپڑے اوپر جیسے جیکٹ وغیرہ پہنی ہوتی، اور گودڑی خاصی وزنی تھی. اس زمانے میں نا روئی کے وہ بنا لیتے تھے، جیسے لحاف ہوتے نا، تو اسی طرح کے کپڑے بھی بنا لیتے، 9 سیر سے بھی زیادہ، یعنی 9 کلو سے بھی زیادہ. اور یہ سب کچھ جہالت کی وجہ سے، کیونکہ انسان کو اپنے نفس میں اس طرح کے تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں. یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس، ابن القیم الجوزی کی کتاب ہے، یعنی ابلیس کس طرح چیزوں کو مختلط کر دیتا ہے، یعنی مکس اپ کر دیتا ہے، یعنی انہی کی اپنی کتاب ابن الجوزی کی، جاہل صوفیاء کے ایسے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں. جاہل صوفیاء کے ایسے بہت سے واقعات بیان کیے. تو اس سے آپ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ نفس کو سزا دینے میں کیا جائز اور کیا ناجائز ہے. یعنی سزا میں آپ مثلا اپنے اوپر صدقہ واجب کر سکتے ہیں، روزہ کر سکتے ہیں، ایکسٹرا نوافل کر سکتے ہیں، کوئی پسندیدہ ترین چیز اپنی کھانے کی اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں. مثلا آپ کو آئس کریم کھانے کا شوق ہے تو آپ وہ نہ کھائیں، چاکلیٹ کھانے کے عادی ہیں تو وہ نہ کھائیں، یا اسی طرح کی اور چیزیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ خود جس دن کامیاب ہو گئے اپنے نفس کو خود کنٹرول کرنے پر، روکنے پر، وہی دن آپ کی کامیابی کا دن ہے، اور یہی سے فائدہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے تاکہ آپ کچھ سوال جواب کر سکیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم مجاہدہ اور معاتبہ کر لیں گے. چلیے، سوال یا کامنٹس، ضروری نہیں کہ سوال، کامنٹس بھی کر سکتے ہیں.
سر میں نے ایک بات چیک کی، یہ پیج نمبر 549 پر سیکنڈ پیراگراف میں کہ انہوں نے اپنے سیلف انالیسس کیا اور اتنے دن کاؤنٹ کیا اور اتنے گناہ، ادھر لکھا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر لوگوں نے جب بعد میں ان کی اس طرح سے سنا کہ جنت الفردوس کی دوڑ کیسی اچھی رہی، تو یہ سوچ رہی کہ ہمارے بھی اتنے زیادہ گناہ ہیں، ہمیں سے کوئی بے ہوش ہی نہیں ہو. پتہ نہیں ان کو کیسے وہ اتنی پیک پر گئے تھے، ان کی فیلنگس، میں سوچ رہی کہ ہمارے اندر اتنی زیادہ ایسی اچھی فیلنگس کیسے آ سکتی ہیں.
اصل میں ہمارے اوپر اتنی لیئرز چڑی ہوئی ہیں، اتنے پردے ہیں گناہوں کے کہ ہم حقیقت کو دیکھ نہیں پا رہے، انجام ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا. جنت اور جہنم جو ہے نا، وہ ہمارے ایک بس دھندلاہٹ سی ہے، کچھ خیال ہے، تصور ہے. یعنی کہ بعض کتابوں میں لکھا تھا آخرت کا تصور، تصور آخرت، ایک کتاب میں نے پڑھا تصور آخرت، تو میں نے کہا کہ تصور، تصور تو خیال کو کہتے ہیں، تو خیالی چیز، یعنی کہ جس کی کوئی تصویر ہے، حقیقت نہیں. تو مسلمان تو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، تصور آخرت نہیں کہتے. تو وہ اس طرح کی انکانشیسلی ٹرمینالوجی میں ہم اسلامیات کی کتابوں میں اس طرح کی پڑھتے ہیں کہ جس میں بس آخرت ہمارا ایک تصور ہی ہے، ایک امیجینیشن ہی ہے، ریالٹی نہیں، ہم اس کو ویژولائز نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ نہ ہمیں اپنے گناہوں سے ڈر لگتا ہے، نہ ان کے محاسبے کی فکر ہے، یہ تو سوچ میں ہی نہیں آتا کہ کوئی پوچھ بھی ہوگی ہم سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اس کے بعد پھر واتقوا اللہ آتا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور ہر شخص کو چاہیے، نفسن، ہر شخص، کوئی بھی شخص، کہ وہ دیکھے، اپنا حساب کرے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا جمع کیا. دنیا میں تو ہم اپنے بینکوں کی سٹیٹمنٹ ضرور غور سے دیکھتے ہیں کہ کتنا باقی ہے، کل بڑھاپے کے لیے کیا جمع ہے ہمارے پاس، لیکن آخرت کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں ایسے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ.
ادھر لکھا ہے کہ کفارہ دینے کے لیے، خود کو سزا دینے کے لیے کرو. تو میں خود کو کہتی ہوں کہ آسمان کے تم نے یہ کام کیا نا، تو میں تمہیں جو مجھے پسند ہوتی ہے چیز میں وہ تمہیں پیت کے دوں گی نا. یعنی کہ خود کو شاباش دینے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے، تو کیا یہ بھی صحیح ہے؟
بالکل صحیح ہے، اپنے آپ کو ٹریٹ بھی دینی چاہیے اچھا کام کرنے پر، اور اسی طرح سزا بھی دینی چاہیے. صرف ٹریٹ نہ دیا کریں، جب کوئی کام نہ کریں تو پھر سزا بھی دیا کریں. جی نیکسٹ.
سرسا میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے تو اپنے نفس کو دوست بنایا ہوا ہے نا، ہم مطلب اس کی برائی پہ بھی خوش ہیں، اس کا مطلب جس طرح دوست کی ہم لوگ غلطی پہ بھی مطلب اسے ٹوکتے نہیں ہیں ہم لوگ، اور اس کو مطلب کور اپ کر جاتے ہیں.
دوست کی تو غلطی نظر ہی نہیں آتی.
جی تو میں نے ایسے سوچا کہ مجھے اب اپنے نفس کی مطلب تھوڑی سی اسٹرکٹنیس کرنی ہے اپنے نفس کے ساتھ، اور ایک ٹائٹ رویہ رکھنا ہے تاکہ وہ صحیح ہو نفس، جیسے مطلب پچھلے لوگوں کا تھا، انہوں نے جیسے ان کا ایمان کا لیول تھا، تاکہ ہمارا بھی اتنا ایمان کا لیول ہو جائے.
جی انشاءاللہ آپ نے صحیح سمجھا کہ ہم سب کو اپنا حساب کرنا ہے خود، مراقبہ اسی کا نام ہے.
جزاک
اللہ.
ابھی پیچھے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اپنا محاسبہ کریں اور تنہائی میں بیٹھیں، تو اس سے نا میں ہاسٹل لائٹ ہوں، تو ہماری بچے ایسے کیا کہ انہوں نے 15 منٹس ہمارے لیے رکھے مارننگ ٹائم میں، کہ ہم تمام اسٹوڈینٹس ہیں نا وہ بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں تنہائی میں، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. کل سے ہماری یہ روٹین اسٹارٹ ہوئی ہے، تو اس سے ہم یہ ہوتے ہیں کہ اپنی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ آنے والے دن میں اب ہم نے کیا کرنا ہے، سارے دن میں کون کون سے کام کرنے ہیں، اور جو پچھلا دن گزرا ہے اس میں ہم نے کون سے کام کر لیے اور کون سے کام نہیں کیے، اور نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے، کیا ریزن ہے. تو اس سے بہت زیادہ الحمدللہ فائدہ ہوا ہے.
اور اس وقت یہ ہے کہ کوئی کسی کو سلام نہ کرے، کوئی کسی کو دیکھے نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہر ایک خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی میں حساب کتاب کرے. آپ نے دیکھا کہ جب آپ پیسے گن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خاموشی چاہیے ہوتی ہے نا، اگر آپ کبھی کچھ پیسے گنے یا کوئی بھی کاؤنٹنگ کرے، صرف پیسے نہیں کوئی بھی کاؤنٹنگ کرے، اور بیچ میں کوئی آ کے کہ السلام علیکم، تو اس وقت آپ کو غصہ آتا ہے کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو صرف اشارے سے، کیونکہ ہوتا ہی کہ انسان بھول جاتا ہے. تو اسی طرح اگر اپنا حساب کرنا ہو تو اس وقت بھی خاموشی چاہیے.
اور اس میں یہ تھا نا کہ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو سزا دیں، تو پہلے میں تہجد کے لیے میں نے سوچا میں پڑھوں گی، تو نہ کبھی یہ ہوتا تھا کہ میں کبھی اٹھ جاتی تھی اور کبھی آنکھ نہیں کھولتی تھی، تو ایک دفعہ پھر میں ایسے کیا، میں نے کہا میں نا ایک مہینے کی نا نظر مانتی ہوں نا کہ تہجد پڑھوں گی، اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ نا میں نے سوچا کہ نا روٹین بن جائے گی نا، جب آہستہ آہستہ ایک مہینے پڑھنے سے پھر ان شاء اللہ پھر آگے نیکسٹ پہ نظر ماننے سے یہ ہوتا تھا کہ آپ اٹھنا ہی ہے،
وعدہ ہو گیا نا ایک طرف. الحمد للہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آج ٹاپک کے شروع میں جو ڈسکشن ہو رہی تھی نا، نماز یا کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے آپ کی جو کانسنٹریشن ہے، اس کے لیے آپ نے دو طرح کی چیزیں بتائی تھی کہ ویژلائز کرنا ہوتا ہے کہ یا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. تو یہ جو دو کیفیات ہیں، ان میں سے میں نے یہ پتا کرنا تھا کہ جیسے بڑا مجھے مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ اگر میں یہ سوچوں کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تصور میں لاؤں کیا، مطلب کیا تصور میں آئے، کس طرح کانسنٹریٹ کروں. جیسے اللہ کا تصور لاتی خانہ کعبہ آنے لگتا ہے، نماز میں وہ ہوتا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ دیکھ رہی ہوں اور اسی پہ کانسنٹریشن. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو میرے لیے وہ فیلنگ زیادہ ایزی ہوتی ہے، جیسے فیلنگ ہوتی ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور پیغام پہنچائیں گے اللہ کو اور اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے کانسنٹریٹ کرنا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی فیلنگ زیادہ افضل ہے تاکہ اسی چیز پہ زیادہ ہم لوگ کانسنٹریٹ کریں.
افضل تو یہ کہ اللہ کو دیکھنا، لیکن یہ کہ ہر ایک اپنے تصور کی آنکھ سے ہی دیکھ سکتا ہے نا، اور قرآن پاک میں آتا ہے اللہ نور السماوات والارض، تو وہ ایک روشنی کا تصور ہی ہو سکتا ہے، اس سے آگے اس کو پرسونیفائی نہیں کر سکتے.
مطلب بہتر یہی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں.
جی بہتر تو یہی ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ نہ ہو تو جو کیفیت آپ کو خشوع میں اضافہ کرتی ہے آپ کے لیے وہی بہتر ہے.
مطلب میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر میں یہ فیل کروں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو
اچھی بات ہے، کافی
عجیب سی کب کبھی آنے لگتی ہے کہ اچھا میں بالکل سیدھی ہو جاؤں اور اسٹریٹ کھڑی ہو جاؤں اور ادھر ادھر نہ دیکھوں، مجھے پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے.
الحمد للہ گڈ، جو آپ کے احساسات میں بہتر ہے وہی بہتر ہے پھر آپ کے لیے. ٹھیک ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سے جو مراقبہ محاسبہ اور کیتھارسس سے مجھے سمجھ آیا کہ وہی شخص مراقبہ محاسبہ کیتھارسس کرتا ہے جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، جو اللہ سے خوف کھاتا ہے اور جس کے اندر الارم فکس ہوتا ہے. جیسے ہی وہ کوئی غلطی کرتا ہے وہ فوراً ریپینٹ کرتا ہے، اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں میں نے مسٹیک کر دی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم محاسبہ یا مراقبہ کس چیز کا کریں، کیا اپنے جسم کا یا اپنے سول کا. اور جو بات مجھے سمجھ آتی ہے اور میں آپ سے گائیڈنس لینا چاہ رہی ہوں کہ میرے حساب سے تو محاسبہ سول کا ہونا چاہیے, کیونکہ ہم بہت دفعہ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کو بے وجہ تکلیف دیتے ہیں, حالانکہ روح اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. جیسے ابھی اگر کسی کا دل نہیں چاہ رہا حجاب لینے کو اور ہم کسی دینی ادارے میں آتے ہیں پھر حجاب لے لیتے ہیں, پھر وقتی طور پہ لیتے ہیں, پھر اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں, تو جب تک ہم اپنی سول کو اس کے لیے پریپیئر نہ کر لیں, وہ اللہ کے آگے نہ جھک جائے, وہ اتنی عطاعت برداشت نہ کر لے کہ اسے اللہ کی پہچان ہو جائے, معرفت آ جائے, ایمان آ جائے, ایمان کا جذبہ اس میں پیدا ہو جائے, تو اسے اپنے جسم کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, کیونکہ اس طرح تو نفاق پیدا ہوتا ہے. جسم اور روح دونوں آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. تو آپ پلیز مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ میں جو سوچ رہی ہوں یہ صحیح ہے؟ پلیز میں آپ سے گائیڈنس چاہتی ہوں اس معاملے میں.
اصل چیز جو ہے وہ سوچ اور عمل ہے, یعنی اپنی سوچ کا جائزہ لے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں, اور پھر عمل کا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں, اور پھر اگر وہ ٹھیک نہیں اس معیار کے مطابق جو قرآن و سنت نے ہمیں دیا ہے تو اپنے آپ کو کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں.
السلام علیکم سہزا.
وعلیکم السلام
سہزا. میرا یہ سوال ہے کہ ایک گناہ ہو جائے انسان سے تو وہ توبہ نستغفار پاک کی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کرے, اس کی معافی بھی مانگے, لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہو کہ وہ مطلب یہ چاہے کہ آخرت میں مجھے اس کی سزا نہ ملے, مجھے اس دنیا میں سزا مل جائے.
یہ بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے دنیا میں سزا مل جائے, کیونکہ ہماری اتنی برداشت نہیں ہے کہ ہم دنیا میں بھی سزا بھگت سکے. وہ ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملنے کے لیے گئے, اس کو دیکھا تو وہ شخص بہت بیمار تھا, تو آپ نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ آخرت سے پہلے مجھے دنیا میں ہی سزا دے کے پاک کر دے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے کس میں استطاعت ہے کہ ہم اس سزا کو بھگت سکے؟ ہمیں اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے, اور جب تک ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا ہم کرتے چلے جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایموشن ضرور ہوتے ہیں اس کے پیچھے نا, اور جو اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. مثلا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, یا تو اس کے پیچھے غصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم وہ کام فوراً کرتے ہیں, بعض کام ہر کام کر ہی کہہ رہے ہیں, یا محبت کا جذبہ ہوتا ہے, اور اس طرح کے جس طرح میں آپ کو اس مثال سے واضح کرتی ہوں وہاں کے بعض کام جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. مثلا جنگ کے وقت ایک مجاہد تو اسی مقصد کے لیے لڑتا ہے نا کہ وہ اللہ کے دین کو سر بلند کرے, لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھی اس طریقے سے مارے گئے تو اس میں اس کا غصہ اپنا ذاتی غصہ بھی شامل ہوتا ہے. تو وہ ایک لمحہ ہوتا ہے انسان کے لیے کہ اس میں نفس کی ایک چیز میں شامل ہو جاتی ہے, تو ایسے لمحات میں سے کیا کرنا چاہیے؟
اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے فرعون کو غرقاب کیا تھا تاکہ بنی اسرائیل کو ایک سیٹسفیکشن بھی ہو کہ دشمن جو ہے وہ ختم ہوا ہے. اسی طرح مومنوں کو بھی جہاں جہاد کا حکم دیا گیا وہاں یہ بتایا گیا وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِكُمْ کہ اللہ تمہارے دلوں کا غصہ بھی لے جائے. تو یہ تو قدرتی بات ہے, اور وہ غصہ بھی اللہ کی خاطر ہی ہوتا ہے, تو جو غصہ اللہ کی خاطر ہو وہ بھی باعث اجر ہوتا ہے,
کیونکہ اس میں شدت آ جاتی ہے نا اٹیک کرنے میں.
ہاں جی, قدرتی بات ہے کہ انسان کا جو ماحول ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سردی اور آپ کو ٹھنڈ نہ لگے, اور دھوپ تیز ہو اور آپ کو گرمی نہ لگے, اور آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھی جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اور آپ کو غصہ نہ آئے؟ یہ تو قدرتی بات ہے, اور اس سے روکا نہیں گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ تم لکڑی بن جاؤ اور تمہارے اندر کوئی جذبہ ہی نہ ہو, بس صرف یہ ہے کہ وہ سب چیزیں اللہ کی خاطر ہو جائیں.
استاد, تبت کے پہاڑیوں میں ایک ادارہ ہے چین کے شاولن ٹیمپل کے نام سے, جو کہ مارشل آرٹ سکھاتا ہے, اور اس میں یہ چیز مراقبہ بھی کرواتے ہیں اپنے چنے ہوئے اسٹوڈینٹس کو.
اچھا,
کہ جو سب سے بہترین ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس ریاضت میں آئے, اور وہ سالوں بیٹھے رہتے ہیں اکڑ کے اسی طریقے سے, اور ان کی خاص ٹائمنگ ہوتی ہے, لیکن بہت کم یہ چیز پا لیتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایسی چی کی ایک قوت, چی نام کی ایک قوت پیدا ہوتی ہے جو کہ کریڑ کی ہڈی سے سانپ کی کنڈلی کے مانند پیدا ہوتی ہے, اور انسان میں بہت ہی یعنی کہ عجیب غریب قسم کی قوتیں آ جاتی ہیں, طاقتیں آ جاتی ہیں, ان کا کہنا یہ ہے. اس طرح مطلب باقی مظاہر میں بھی مراقبے کے تصورات پائے جاتے ہیں,
لیکن یہ نا کہ وہ ان نیچرل ہے وہ چیزیں. آپ دیکھیے کہ یہ جو دوسرے مذاہب میں ایسی چیزیں ہیں نا, اور جس میں ایسی قوتیں اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. دراصل وہ شیطان ہوتا ہے کہ جو اپنے رستے پہ چلانے کے لیے پھر انسانوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے اور ان کو ایک وقتی طور پر ایک طاقت کی شکل بھی ان کے اندر آ جاتی ہے, لیکن درست نہیں ہے ایسا کچھ بھی کرنا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سادہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں نا نفس کے بارے میں, تو نفس کی تو بہت ساری اقسام ہیں, تین اقسام ہیں, نفس امارہ, لوامہ اور
مطمئنہ.
نفس مطمئنہ, تو ہم لوگ صرف نفس امارہ ہی کی بات مانتے ہیں, جبکہ یہ نفس جو لوامہ ہے اس کی بات زیادہ مانی جائے. جب وہ ہمیں ملامت کرتا ہے تو ہم لوگ کو چاہیے کہ اس کی بھی آواز سنی جائے نا.
وہ محاسبہ کریں گے تو اس کی پھر سنیں گے, کیونکہ اس کو بھی وقت مل جائے گا اپنی بات کرنے کا. ایسے ہوتا ہے نا, جو ناٹی بچے ہوتے ہیں وہ ساری توجہ لے جاتے ہیں نا ماں باپ کی, تو جو کام اینڈ کوائٹ ہوتے ہیں ان کو پھر موقع دیں تو ان کی گوش مالی کر کے دوسروں کو موقع ملتا ہے. تو امارا کی گوش مالی کریں گے تو پھر لوامہ کا وقت آئے گا.
السلام علیکم استاذہ.
وعلیکم السلام.
مجھے جو مراقبہ سے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا مطلب نگرانی کرنا ہے, تو جب انسان کسی چیز کی نگرانی کرتا ہے نا تو اس چیز کو چاروں طرف سے بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور الرٹ رہتا ہے, تو اس لیے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, اور جب ہم الرٹ ہوں گے تو یقیناً ہم نفس کا محاسبہ کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی.
درست سمجھ آئیے, کیونکہ غافل تو ایسا نہیں کر سکتے. دیکھیں نا غفلت کی کیوں مذمت کی گئی ہے, کیونکہ غفلت ایسی جیسے نیند ہو, فزیکل باڈی سوتی ہے نا, تو اسی طرح ذہنی اور روحانی نیند جو ہے وہ غفلت ہے. تو غفلت سے نکلیں گے, جاگیں گے, ہوش میں آئیں گے تو ہی غلطیاں نظر آئیں گی اور حساب کر سکیں گے.
السلام علیکم استاذہ.
وعلیکم السلام.
لاسٹ ٹائم اتنا اچھا لیسن تھا کہ میں گھر جاتے ہوئے اتنی ایکسائٹیڈ تھی کہ میں جاتے ساتھ بہت اچھا سا پلانر بناؤں گی اور اس میں ایسی ایسی سزائیں اپنے آپ کو تجویز کروں گی جو پہلے کبھی نہیں کی تھی, لیکن ایسا ہوا کہ میں جاتے ساتھ کچھ ایسے پرابلمس میں گھر گئی کہ میں نہیں بنا سکی پلانر. پھر اگلے دن میں نے جلدی جلدی اپنا وہ کام نکالا جو میرا رائٹنگ کا پروجیکٹ ہے, تو میں نے سوچا کہ میں اس میں اتنی ڈیلے کرتی رہتی ہوں, پلانر بعد میں بنا لوں گی. تو اس میں نے جلدی جلدی سے لکھنا شروع کر دیا اور سارا دن میں نے یعنی بالکل کوئی بریک نہیں اپنے آپ کو دی, اور اتنی میں رات کو بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے بڑا اچھا کام کر لیا, کمپلیٹ کر لیا ایک ہی دن میں. اچھا فرائیڈے کو بھی بہت بھاگ بھاگ کے کام کر رہی ہوں, پلانر نہیں بن رہا, لیکن نہ سبق ریوائز کیا نہ پلانر بنایا, تب بہت خوش ہو رہی ہوں میں اپنے آپ سے. تو جب سیٹرڈے کو جب میں فائنلی جب ظاہر بریک ڈاؤن ہو گیا میرا, کیونکہ تھوڑے ایسی کمزوریاں ہیں جسم کی کہ وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, پھر اس وقت میں نے سوچا کہ نفس کے کتنے دھوکے ہیں نا, کہ بجائے یہ کہ میں لکھتی اور اس کے لیے سزائیں تجویز کرتی, اس نے کہا میں بھاگ بھاگ کے اتنا اس کو کام کر کے دکھاؤں کہ یہ بس خوش ہو جائے مجھ سے, اور مجھے کوئی سزا نہ تجویز ہو اور نہ ہی کوئی ایسی پلاننگ ہو کہ جس میں پھنسوں. تو یہ ان چیزوں کی یعنی کہ بہت باریک نظر چاہیے اپنے آپ کو اس چیز کو پہچاننے کے لیے. اور کل ایک چھوٹے سے واقعے سے پھر مجھے اور زیادہ سمجھ آئی کہ وہ میں نے سنڈے کو نا کچھ گاجریں منگوائی تھی حلوا بنانے کے لیے, تو میں نے اپنے اس کو ہیلپر کو کہا کہ جلدی جلدی سے مجھے کاٹ دو اور پھر میں ان کو وہ کر لوں گی. خیر وہ اس نے کاٹ دی, لیکن وہ پلاننگ کے بغیر تھا وہ کام, تو اور کام بیچ میں آ گیا. میں نے کہا اچھا میں اس کو چلو کل بنا لوں گی, اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا. کل جب میں نے شام کو مجھے ٹائم ملا وہ کرنے کا, میں نے وہ نکالی فریج سے, اپنی طرف سے بڑی خوش تھی کہ وہ پڑی ہوئی ہیں اور کر لوں گی میں, لیکن جب میں نے نکالی نا تو بلیک ہو چکا تھا ان کا کلر کہیں کہیں سے, فنگس سی لگ گئی تھی ان کو. تو اس وقت مجھے اتنی زیادہ یہ سمجھ میں آئی کہ پورا ہفتہ گزر گیا پچھلا لیسن سنے ہوئے, اور میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ وہ پڑا ہے میرے ذہن میں اور میں کسی بھی وقت اس کو نکالوں گی, یوز کر لوں گی, جیسے یہ گاجر پڑی ہوئی تھی اور میں سوچا تھا میں ان کو یوز کر لوں گی. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, تو میں سب سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جب ہم یہ لیسن پڑھتے ہیں اسی وقت اس کو ریوائز کریں, یعنی کہ فوراً اس کو ریوائز کریں, فوراً اپنے لیے اس میں سے کچھ نقطے نکالیں, کچھ پوائنٹس, کچھ اپنے لیے ریویو لکھ لیں, چاہے سب کے سامنے نہ آ کر بول سکے لیکن ایٹ لیسٹ اپنے لیے, تاکہ وہ جو فریشنیس کے ساتھ جو علم حاصل کیا ہے نا اس کی بات ہی اور ہوتی ہے, ورنہ وہ خراب ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ اس میں وہ افیکٹ نہیں رہتا جب آپ ایک ہفتے کے بعد اس کتاب کو کھولیں کہ جلدی جلدی سے پڑھ لیں, کوئی کامنٹ کرنا پڑ جائے گا یا کچھ. تو بس یہی بات میں شیئر کرنا
چاہتی ہوں. جزاک اللہ
خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں یہ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا
ہے وہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے امیجن نہیں کرنا، مطلب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نماز پڑھیں اور اللہ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہیں کہ وہ سب کو جانتے ہیں، بس یہ فیلنگ ہو، مطلب وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو پھر یہ ہے کہ وہ ہمیں چیک کر رہے ہیں، وہ دور سے دیکھ رہے ہیں، مطلب ہم انہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ بالکل ہم ان سے بات کر رہے ہیں، مطلب ہم ان کو تو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو جائے نماز پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے وہ ہیں بہت قریب.
ہاں جی، قریب محسوس کرنا جو ہے وہ اصل.
جی جی،
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم السلام.
جی استاذہ، یہ ایک سوال ہے 548 کے سیکنڈ پیراگراف،
جی،
عمل بعد محاسبہ، پیراگراف نمبر 2. اس میں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ مومن سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ ہوش میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے کیا حاصل کرنا چاہا، اور پہلے لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے میرے اور تیرے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے، تو کیا کوتاہی وہ چیز حاصل کرنے کے بعد ہوتی ہے تو پھر وہ ہوش میں آتا ہے؟
جی، اس میں آپ دیکھیے کہ میں اسے دوبارہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ سمجھ آ جائے.
جی جی،
مومن کے سامنے ناگہانی طور پر یعنی اچانک کوئی چیز آ جاتی ہے، مثلا کوئی حرام چیز آ جاتی ہے، وہ اسے پسند آتی ہے اور کہتا ہے خدا کی قسم میں تجھے چاہتا ہوں اور تو میری ضرورت ہے، لیکن تجھے حاصل کرنے کا میرے پاس کوئی ہیلا نہیں، تیرا حاصل کرنا بہت دور ہو گیا، میرے اور تیرے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی. ٹھیک ہے، اب یہ وہ اپنا احتساب بھی کر رہا ہے نا ساتھ ساتھ، اور ساتھ اپنے آپ سے بھی بات کر رہا ہے. مثلا کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کر نہیں سکتا، تقدیر میں نہیں لکھا میرے اور تیرے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی، اور پھر کوئی کوتاہی اس سے ہو جاتی، یعنی کہ کوئی ناجائز تعلق ہے، پھر وہ ہوش میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس سے کیا حاصل کرنا چاہا، یعنی اس کام سے میرا اور اس کا کیا تعلق، یعنی اب وہ اپنا احتساب کر رہا ہے اس غلطی پر، میں انشاءاللہ اس کی طرف کبھی رجوع نہیں کروں گا، اور وہ غلط فرینڈ شپ چھوڑ دیتا ہے. سمجھ آ گئی؟
جی استاد، جزاک اللہ.
وعلیکم
استاد. ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی ہمیں غلطی ہماری بتاتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا اور ہم اس کے بارے میں صرف سوچتے رہتے ہیں، ہماری راتوں کی نیند چلی جاتی کہ اس نے ہمیں ایسا کیوں کہا، لیکن اس کی اصلاح نہیں کرتے یا اس کا حساب نہیں کرتے، تو ان سعادت کو ہم کیسے اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی،
دیکھیے پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی نا، جس دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا کسی کی ناراضگی برداشت کرنا بھی دل گردے کا کام ہوتا ہے. مثلا جو لوگ آپ کو زیادہ عزیز ہوتے ہیں وہی آپ کا امتحان بھی ہوتے ہیں، ان کو آپ غلطی بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ ان پر آپ کو رحم بھی بہت آتا ہے، اور پھر آپ کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر غلطی بتائی تو یہ ناراض ہو جائیں گے اور ہم کو چھوڑ دیں گے. مثال کے طور پر آپ بھی ایک ماں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اسے ڈانٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن اس میں رعایت برت جاتے ہیں. کیوں؟ کہ پھر یہ بالکل ہاتھ سے نہ نکل جائے، ہوتا ہے نا، اس ڈر سے پھر ہم اس کی اصلاح بھی نہیں صحیح طرح کرتے. تو اسی طرح دوست بھی ہوتے ہیں، دوست ہمیں عزیز ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی اصلاح کیوں نہیں کرتے، اس ڈر سے کہ پھر وہ تو ہمارے دوست ہی نہیں رہیں گے. لیکن سوال یہی ہے نا کہ اس پہ قابو کیسے پائیں. مثلا آپ اپنا ایک امپریشن بنائے ہوئے کسی پر کہ لوگ آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو جو اچھا سمجھتے ہیں انہی کی اگر آپ کسی غلطی کی اصلاح کر دیں تو آپ کے دشمن ہو جائیں گے. اب ان کی دشمنی مول لینا کوئی آسان کام ہے؟ بڑا مشکل ہے. لیکن جب آپ کو یہ یقین ہو نا کہ آپ نے درست بات کی ہے اور احسن طریقے سے کی ہے اور اللہ کے لیے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے انہی لوگوں کے جو آج آپ کے دشمن ہوتے ہیں آپ کے ان کی اصلاح کرنے کی وجہ سے. لیکن اگر آپ کسی کی غلطی دیکھ کر اس کو نہیں بتاتے تو آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ آپ کے ابھی وقتی طور پر اگر دوست ہیں تو کل دشمن بنیں گے، لازمی بنیں گے. کیوں؟ وہ کہیں گے کہ یہ کون تھا جن بچوں کو ماں باپ نہیں سمجھاتے نا. بچپن میں تو شاید بچے ان ماں باپ سے پیار کریں لیکن بڑے ہو کر انہیں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں تربیت کیوں نہ دی، ہماری اصلاح کیوں نہ کی. اگر کوئی استاد نرم ہے اور خامخواہ کی طرف داری کر رہا ہے اسٹوڈینٹس کی اور ان کی غلطی نہیں پکڑتا اور انہیں نہیں اصلاح کرتا تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ اس کی بڑی تعریف کرے کہ سو سویٹ سو کائنڈ، لیکن جب بڑے ہوں گے انہیں پتہ چلے گا کہ اور کتنا زیادہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ اسی استاد کو شاید برا بھلا بھی کہیں کہ اس نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا اور ہماری غلطی ہمیں نہیں بتائی. تو کبھی بھی اپنا امپریشن بنانے کے لیے، لوگوں کی نظر میں ہر دل عزیز ہر آنکھ کا تارا بننے کے لیے ہر ایک کی مرضی کی بات نہ کریں، اور اس معاملے میں صرف اللہ سے ڈریں. یہ نہیں کہ بدتمیز اور بد اخلاق ہو جائیں، لیکن یہ کہ بعض اوقات کڑوی دوا بھی دینی پڑتی ہے اصلاح کے لیے یا صحت کے لیے. شاید پہلے بھی کسی تفسیر میں نے یہ کہانی آپ لوگوں کو بتائی ہوگی کہ ایک دفعہ میں حرم میں تھی اور ایک عورت میرے پاس نماز پڑھ رہی تھی اور پھر سو گئی اور پھر اٹھی اور پھر پڑھنے لگی، تو جو اور عورتیں تھیں انہوں نے اس کو منع کیا کہ تم نے وضو نہیں کیا، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سن رہی تھی، سب سے لڑ جھگڑ رہی تھی. تو میں نے اس کی طرف ایسے غور سے گہری آنکھ سے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتی ہو، کہاں بیٹھی ہوئی ہو. یعنی اب مجھے ایگزیکٹ ورڈ تو یاد نہیں، لیکن یہ کہ دو تین جملے میں نے بولے اور وہ ڈر کے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی. اس وقت کیا چیز تھی میرے ذہن میں؟ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں یہ صرف اللہ کے لیے کہہ رہی ہوں اور اللہ کی عظمت کے لیے جس کے گھر میں بیٹھی ہوں، اور اس گھر کی عظمت کے لیے کہ وہاں پر کوئی غلط کام کرنا اور زیادہ بڑا جرم ہو جاتا. تو الحمدللہ وہ جو اتنی ساری عورتوں سے نہیں مان رہی تھی وہ مان گئی. تو جب آپ اللہ کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر ایک ایمان کی قوت آ جاتی ہے، اور اس قوت کے ساتھ آپ اس بات کی پھر پرواہ نہیں کرتے کہ دوسرا آپ کے لیے کیا سوچ رہا ہے. اگر آج تکلیف بھی اس کو ہوگی اور وہ برا بھی سوچے گا تو کوئی بات نہیں. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان.
تازہ ایک اور یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ بعض دفعہ ہم چاہ نہیں رہے ہوتے لیکن ہمیں وسوسہ آ جاتا ہے کسی غلط کام کا، تو کیا ہم اس پہ جنگ کریں، اس کا محاسبہ کریں یا اس کو سزا دیں، یا پھر اس وقت سزا دیں جب ہم ارادتاً کوئی کام سوچتے ہیں؟ تو
ڈپینڈ کرتا ہے، دونوں طرح ہو سکتا ہے.
تازہ یہ ایک سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ سم ٹائمز وی آر فورسڈ ٹو ڈو سم تھنگ وچ از رانگ بائی آور ریلیٹیوز، واٹ ٹو ڈو؟ اس کو ہم کس طرح سے پھر کمپنسیٹ کریں کہ اگر ہمارے گھر والے ہمیں کسی غلط کام کے لیے فورس کرتے ہیں، مثال کے طور پہ بدعت ہے جیسے،
نہیں کریں، انہیں کہہ کہ یہ غلط ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اصل بات یہ نا کہ ہم گھر والوں کی محبت سے محروم نہیں ہونا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پھر ان سے جو فائدے ہمیں پہنچ رہے ہیں وہ پہنچتے رہے. تو کوئی بات نہیں، وقتی طور پہ تھوڑا سا ناراض ہوں گے لیکن آپ ان کو سمجھائیں بھی تاکہ انہیں پہلے پتہ چلے. سب سے پہلے بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اٹھتے ہی چھوڑ نہیں دیا تھا سب کو، کیا کیا تھا؟ ہر طرح سے سمجھایا تھا، لاجک سے سمجھایا تھا، ساری دلیلیں دی تھی. تو ہمیں بھی ان کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، اور غلط کام میں تو بہرحال شریک نہیں ہونا چاہیے.
جزاک اللہ خیر فاضل.
چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.